ہمارے علماء ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لے حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کی سمجھ بوجھ فہم عطا فرمائے, اور جو کچھ ہم علم دین کی باتیں سیکھیں سمجھیں اللہ ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے, ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ. قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. ناظرین کرام, اول تاخیر ہمارے ساتھ پروگرام میں آپ شامل رہیے, انشاءاللہ بہت سے شرعی سوالات, وہ سوال جو آپ کی صورت میں علم دین ہمیں سیکھنے کو ملے گا. آج کے ہمارے مہمان مفتی محمد جمیل رضا تاری ہیں, ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں.
جزاکم اللہ.
کیسے مزاج گرامی آپ کے؟
الحمدللہ علی کل حال
ماشاءاللہ. بڑھتے ہیں اپنے ناظرین کے ان سوالات کی طرف کہ جو انہوں نے ویڈیو کی صورت میں ہمیں.
میں نام محمد حسنین رضا تاری ہے, میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ کیا بغیر ٹوپی پہنے احسال ثواب کر سکتے ہیں, اور کیا کچھ بھی احسال ثواب کر سکتے ہیں جیسا کہ درود پاک یا سورہ فاتحہ وغیرہ؟
جی, دروشی پڑھنے کے لیے کیا مطلب انہوں نے بغیر ٹوپی کا احسال ثواب کہا, تو ہو سکتا ہے ذہن میں یہی کہ درود پڑھتے ہیں یہ کچھ اور نیک اعمال کریں, تو کیا کہیں گے آپ؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمومی طور پہ ہمارے ہاں جو احسال ثواب کرنے کے حوالے سے ایک مسلمانوں میں ایک رائج طریقہ ہے کہ وہ جائے نماز بچھاتے ہیں جانب قبلہ رو ہو کر اس پر بیٹھتے ہیں, اور اگر کھانے پینے نیاز کا کوئی اہتمام ہوتا ہے تو وہ بھی سامنے موجود ہوتا ہے. اب اس دوران جو فاتحہ خوانی, سورہ فاتحہ اور قل چاروں قل اور دیگر سورتیں پڑھی جاتی ہیں, درود شریف پڑھے جاتے ہیں, تو اس پورے اہتمام کے ساتھ احسال ثواب کیا جاتا ہے. تو غالباً سائل محترم اس انداز سے جو احسال ثواب کیا جاتا ہو, اب اس دوران کسی نے سر پہ ٹوپی نہیں پہنی ہوئی تو کیا حکم ہوگا؟ تو قرآن پاک جب پڑھا جائے تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ باوضو ہوں, قبلہ رو ہوں, اور سر بھی ڈھکا ہوا ہو ٹھیک ٹوپی سے یا امامے سے, خواتین ہے تو اپنے دوپٹے اسکارف وغیرہ سے سر کو ڈھکا ہوا ہو. بالفرض اگر فاتحہ خوانی کے وقت احسال ثواب کے اس محفل اور مجلس میں اگر کسی نے سر پر ٹوپی نہیں پہنی ہوئی کسی مرد نے, تو احسال ثواب ہونے میں ٹوپی کا نہ ہونا یہ رکاوٹ نہیں ڈالتا.
یعنی بغیر ٹوپی بھی جو کچھ پڑھا ہوا وہ بھی ثواب کر,
جو کچھ آپ نے پڑھا ہوگا اس کا احسال ثواب کر سکتے ہیں. درود شریف بھی, ٹوپی ہو ٹوپی سر پہ نہ ہو, دونوں حالتوں میں درود پاک پڑھنا بھی جائز ہے, لیکن بہتر یہی ہے کہ سر ڈھکا ہو. جتنا زیادہ ادب کے ساتھ بھیجیں گے درود پاک اتنا زیادہ انشاءاللہ اس کی برکتیں دیکھنے کو.
ٹھیک ہے ماشاء اللہ. ویسے چلتے پھرتے درود شریف ہو یا دیگر, اسی طرح گھر میں خواتین ہیں ظاہر ہے کام کاج میں بھی مصروف ہوتی ہیں, اور اب کام کر رہی ہیں, کھانا بنا رہی ہیں, کچھ اور, اس دوران ذکر و درود کر سکتی؟
بالکل, ذکر الہی یا درود شریف پڑھنا یا تلاوت قرآن, تسبیحات, کلمہ شریف پڑھنا, تو زبانی ان چیزوں کے پڑھنے کے لیے وضو شرط نہیں ہے. البتہ وضو ہو اور وضو کی حالت میں اگر ان چیزوں کو پڑھیں گے تو یہ وضو کی حالت میں پڑھنا یہ ادب کے زیادہ قریب ہے. اور خواتین کے لیے بھی اگر کچن میں کام کر رہی ہیں تو اس دوران بھی, یا سبزی پیاز کاٹی جا رہی ہے یا پھلوں کو کاٹا جا رہا ہے, کھانا تیار کیا جا رہا ہے, تو اس دوران بھی انہیں چاہیے کہ اپنے ان اوقات کو ذکر و درود کے اندر مصروف رکھیں, مشغول رکھیں, کہ اہل جنت جب جنت میں چلے جائیں گے تو دنیا کی کسی اور بات پہ انہیں حسرت نہیں ہوگی. روایت میں آتا ہے کہ ایک بات پر انہیں حسرت ہوا کرے گی, وہ حسرت اس بات پہ ہوگی کہ جو انہیں دنیا میں وقت ملا تھا اور اس وقت کو انہوں نے ذکر الہی کے بغیر ایسے ہی گزار دیا تھا، تو اس پہ حسرت ہوگی کہ کاش کہ ہم ان اوقات کو بھی ذکر الہی میں مصروف کر دیتے. تو یہ ایک حسرت جنت میں اہل جنت کو ہوگی، حالانکہ اور کسی دنیا میں کسی چیز کے فوت ہونے پر انہیں حسرت نہیں ہوگی، لیکن وقت جو ایک قدر و قیمت اس کی ہے جس کے ذریعے آخرت میں درجات کی بلندی آدمی کو ملنی تھی. مثلا سبحان اللہ کہا تو جنت میں ایک درخت لگ گیا، لا الہ الا اللہ کہا جنت میں ایک درخت لگ گیا. تو اب جتنا وقت دنیا میں آدمی کو ملا اور اس نے ان اوقات کو استعمال کیے بغیر یوں ہی جانے دیا، تو ابھی ان گزرے ہوئے اوقات میں کتنے ہی زیادہ جنت میں درخت لگائے جا سکتے تھے لیکن نہیں لگا پایا. درود پاک ایک ایک مرتبہ پڑھ کر 10-10 رحمتیں حاصل ہو سکتی تھیں، 10 درجات بلند ہو سکتے تھے، 10 گناہ معاف ہو سکتے تھے، لیکن یوں ہی وقت گزر گیا. آدمی کو اس پہ حسرت ہوگی. تو قبل اس کے کہ ان اوقات کو ہم جنت میں اللہ کے کرم سے اگر داخلہ ہوتا ہے تو وہاں حسرت ہو رہے، تو کیوں نہ ایسا کریں کہ اپنے گھروں میں ہونے والے یہ لمحات جس میں اور کچھ کام ایسا نہیں کرنا کہ جس میں کچھ اور بولنا ہو کسی سے، صرف فارغ ہیں تو زبان سے درود شریف پڑھتے رہیں. آتے جاتے بھی مسجد آتے جاتے بھی درود شریف پڑھا جا سکتا ہے، اپنے آفس اپنے کام پر اپنی فیکٹری اپنی جاب کی جگہ پہ آتے جاتے بھی درود پاک پڑھا جا سکتا ہے، ڈرائیور ڈرائیونگ کے دوران بھی درود پاک پڑھ سکتا ہے. الغرض ذکر و درود ہر گھڑی ورد زبان رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور یہ حسرت کی آپ نے بات کی تو روایت میں یہ ہے کہ قیامت کے دن تو سب کو حسرت ہونی، کفار غیر مسلموں کو یہ حسرت ہوگی کہ کاش ایمان لے آتے، یہ ایمان نہ لائے تو یہ حسرت ان کی. اور مومنین کو بھی حسرت ہوگی کہ وہ اتنے اتنے نیکوکار کتنا اجر و ثواب پا گئے تو ہمارے جو ٹائم ایسے گزر گئے جس میں عبادت نہیں کی، ذکر نہیں بجا لائے، کوئی ایسا ثواب کا کام، تو اس پہ حسرت ہوگی. حدیث پاک میں فرمایا اگر آپ کے پاس فارغ وقت ہے تو فراغت کو مصروفیت مشغولیت پر غنیمت جانو. فراغت یہ بھی ایک نعمت ہے، یہ یاد رکھے، فارغ ہونا ایک نعمت ہے. اب اس نعمت کو اس نے خرچ کہاں کیا؟ اگر تو فارغ ہونے کو یوں ہی ٹائم پاس کیا اور فضول کاموں میں لگ گیا. حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، مرد کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ لا یعنی فضول کاموں کو چھوڑ دے. یعنی فضول کام بھی شریعت کو پسند نہیں، ہمارے نبی پاک علیہ السلام کو وہ پسند نہیں. اچھا اس سے اگلا درجہ معاذ اللہ گناہ کے کاموں، کہ کوئی آدمی فارغ ہے اور فارغ ٹائم کو بھی گناہ کے کاموں میں خرچ کر رہا ہے تو اور گناہ گار ہے. یعنی یہ ظاہر گناہ تو ہے نا، گناہ کے کاموں میں اپنے وقت کو لگا رہا ہے. تو فراغت کو بھی غنیمت جانو قبل اس کے کہ تم مشغول ہو جاؤ کوئی کام میں. کئی لوگ ہوتے ہیں جمیل صاحب کہتے ہیں ہاں یہ کام کر لیں گے، ابھی تو بہت ٹائم ہے، بہت شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، اب آپ ان سے پوچھیے آپ بولیں گے کہاں فرصت، بچوں میں لگیں، کمائی ہے، یہ سب چیزیں پورا ہی نہیں ہوتا تو ایک اور جاب کرتے ہیں، ایک جاب کر رہے ہیں پھر دوسری جاب کرتے ہیں اور ٹائم گزرتا جا رہا ہے. تو یہ بھی ایک ہے کہ آدمی مشغول اتنا ہو جاتا ہے اس کو ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا، اور جہاں فراغت ہوتی ہے تو کچھ اس کو وقت کا بھی ایک اندازہ ہوتا ہے. اللہ پاک ہمیں ان چیزوں کی قدر کی توفیق دے. بڑھتے کچھ ایس ایم ایس کے سوالات جو ہیں ان کی طرف. نماز اور روزوں کا فدیہ کس کو دیا جا سکتا ہے؟
نماز اور روزوں کا فدیہ یعنی میت کی طرف سے جو فدیہ دیا جا رہا ہوگا وہ نماز کا بھی دیا جا سکتا ہے اور روزوں کا بھی میت کی طرف سے فدیہ دیا جا سکتا ہے، لیکن کس کو دیں؟ تو اس کا حقدار وہی شخص ہے جو مصارف زکوٰۃ ہوتے ہیں، تو جو زکوٰۃ کے مصرف ہیں انہی کو دیا جا سکتا ہے. لیکن ایک تھوڑا سا اس کے اندر ایک چیز کی طرف توجہ ہمیں دینی پڑے گی، وہ یہ کہ زکوٰۃ اپنے محارم یعنی اپنے بہن بھائیوں کو بھی ہم دے سکتے ہیں، لیکن جو فدیہ ہوگا نماز یا روزے کا یہ والد صاحب کی طرف سے اگر کوئی فدیہ دینا چاہتا ہے تو یہ فدیہ اپنے کسی بھائی کو یا کسی بہن کو نہیں دے سکتا. اگرچہ مال اس کی طرف سے خرچ ہو رہا ہوگا اپنے والد کے اصال ثواب کے لیے فدیے کے طور پہ دے رہا ہے، تو یہ چونکہ اپنے والد کی طرف سے فدیہ نکال رہا ہے،
یعنی جس کی طرف سے فدیہ نکال رہے ہیں جو مصارف زکوٰۃ ہیں وہ یہاں لاگو ہوں گے، یعنی گویا کہ میت خود نکال لی. اگر اس کو یوں ہم سمجھ لیں،
ہاں تو اب یہ میت کے جو اصول اور فروع ہیں یعنی جس کی طرف سے آپ فدیہ نکالنا چاہتے ہیں آپ رشتہ ان کی طرف سے دیکھیں گے. اگر وہ جس کو دینا چاہتے ہیں وہ اولاد میں سے ہے، پوتا ہے، پوتی ہے، या नवासा नवासी है या बेटा या बेटी है, तो इनको फिदिया नहीं दे सकते। वैसे आप अपने माल की ज़कात वो अपने भाई जो शरीफ फकीर मुस्तहिक की ज़कात हो उनको दे सकते हैं। अगर वालदेन की तरफ से फिदिया निकालना चाहते हैं तो फिर ये फिदिया नमाज रोज़ों का अपने मुस्तहिक बहन भाइयों को नहीं दे सकते, क्योंकि वो जिनकी तरफ से आप फिदिया निकाल रहे हैं ये बहन भाई आपके उनकी औलाद हैं, तो औलाद को फिदिया नहीं दे सकते।
जी मजीद सवाल।
मैं पंजाब के शहर कोटला इलेक्शन से बात कर रहा हूँ। आपके बारे में यह सवाल है कि क्या लड़की या लड़के के हकीके किस उम्र तक कर सकते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि निकाह होने के बाद नहीं कर सकते। मजीद रहनुमाई फरमा दें कब तक हकीके कर सकते हैं।
जी मजीद
किसान से मेरा सवाल है, कब्र साहब जब पास से गुजरते हैं तो यारह वक्त सूरत अखलास मोटरसाइकिल पे जाते जाते पढ़ कर उनको साले साहब कर देते हैं, ऐसे हो जाता है?
ठीक है मजीद।
मुफ्ती साहब से मेरा ये सवाल है कि एक शख्स को अगर कुरान पाक का तर्जमा पढ़ना है तो उसको बतरतीब कितना इल्म होना चाहिए? मतलब पहले ये इल्म फिर वो इल्म, इस हवाले से बताइएगा। और सरे दस्त इल्म दीन हासिल करने की फजीलत भी बयान फरमा दीजिए।
ठीक, कब्रस्तान गुजरते गुजरते 11 मरतब सूरह इखलास पढ़ के सबा पहुँचा दिए, ठीक है?
बिल्कुल किया जा सकता है। कब्रिस्तान के सामने से गुजर हो रहा होता है, बाज़ औक़ात हम अपनी मंजिल पे जा रहे होते हैं, दाएं या बाएं जानिब हमें कब्रिस्तान दिखाई देता है मुसलमानों का, तो उनको इसाले सवाब कर सकते हैं। उनकी कब्रों को देखकर अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, ये इस तरह से उनको सलाम किया जा सकता है और इसाले सवाब भी कर सकते हैं।
ठीक है, किस उम्र तक अकीके हो सकते हैं? शादी के बाद क्या अकीका नहीं हो सकता?
अकीका होने की कोई उम्र खास नहीं है कि इतनी उम्र में अकीका कर लिया तो हो गया वरना नहीं होगा। जब तक जब कोई दुनिया में आया और जब तक दुनिया में है,
यानी पैदाइश से लेकर जिंदगी जितनी
ता हयात
है,
ता हयात अकीके का वक्त है।
ठीक,
अलबत्ता मुस्तहब औकात ये हैं कि सातवें दिन का एतबार करते हुए, यानी जिस वक्त बच्चा पैदा हुआ तो उसका अकीका सातवें दिन किया जाए। जैसे जुमेरात के दिन बच्चे की पैदाइश हुई है तो अब जो अकीका उसका होगा वो बुध वाले दिन करें, अगर जुमे वाले दिन बच्चे की पैदाइश हुई है तो जुमेरात के दिन अकीका करें। तो यूं आइंदा कभी भी अकीका किया जाए और जुमे के दिन पैदा होने वाले बच्चे का, तो बेहतर है जुमेरात के दिन किया जाए। लेकिन हम आगे पीछे किसी भी दिन कर लें तो अकीका हो जाता है। और अकीके के लिए ये कोई शर्त नहीं है कि जब तक शादी नहीं हुई उस वक्त तक अकीका हो सकता है, शादी होने के बाद अब अकीका नहीं हो सकता। नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जहां अपने दोनों शहजादे जो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की लख्त जिगर हज़रत फ़ातिमतु ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा के साहिबजादे हैं, इन दोनों इमाम हसन और इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हुमा, इन दोनों का अकीका किया, इनका अकीका बचपन में, और ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपना भी अकीका फरमाया। तो जब अपना अकीका किया है तो लाजमी बात है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो शादीशुदा अजवाज वाले थे, औलाद वाले थे,
और अपना
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना अकीका किया है। तो ये हमारी अपनी इस उम्मत को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अमल से ये रहनुमाई मिलती है कि अकीका अगर कोई शख्स खुद, अगर उसके वालदेन ने नहीं किया बिलफर्ज, तो अगर वो खुद भी अपना अकीका करना चाहता है तो अपना अकीका भी कर सकता है।
मतलब अभी कोई कई माँ बाप हैं जो देख भी रहे होंगे, मैं सुन भी रहे हैं, आप कोई किसी के वालदा क्या हमारा तो नहीं हुआ, अब बच्चों का कर रहे हैं, तो अब ये मियाँ बीवी अपना हिस्सा भी उस जानवर में डाल के कर लें जो ऑप्शन मौजूद है।
अव्वलन तो पहले उस शुबे को दूर करना ज़रूरी है कि अगर माँ बाप का अकीका नहीं हुआ तो औलाद का भी नहीं होगा।
हाँ ये भी
एक, तो ये भी लोगों के जहन में, अब भाई आप अपने बच्चों का अकीका क्यों नहीं कर रहे, ये हमारा नहीं हुआ तो हम अपने बच्चों का कैसे करें, ये एक लोगों के जहन में
इस्तेदात है तो करना चाहिए।
हाँ, तो अब अगर ये है कि आपका यानी वालदेन का अगर अकीका नहीं हुआ तो ये कोई इतना बड़ा बैरियर आके नहीं लग जाएगा कि अब बच्चों का अकीका नहीं हो सकता, आप अपने बच्चों का अकीका कर सकते हैं। जैसे मुफ्ती शफीक साहब ने तवज्जो दिलाई कि अगर वालदेन का अपना अकीका नहीं हुआ और अपने बच्चों का अकीका करना चाहते हैं तो एक बड़ा जानवर ले आएँ, मसलन ऊँट ले आएँ, बैल ले आएँ, अब उसमें सात अफराद की तरफ से अकीका हो सकता है, तो ये वालदेन अपना भी हिस्सा उसमें शामिल कर सकते हैं बनियत अकीका, अपने बच्चों के हिस्से भी शामिल कर लें, तो इससे इंशाल्लाह इनका भी और इनके बच्चों का भी अकीका हो जाएगा।
तर्जमा कुरान ये किस कितना इल्म इसके लिए चाहिए पढ़ने के लिए, और भी कुछ साहिल मोहतरम ने कहा है।
तर्जमे कुरान नॉर्मली एक आम आदमी महज कुरान पाक का तर्जमा पढ़ के कुरान पाक की तरफ से मिलने वाली मुकम्मल रहनुमाई वो फकत तर्जमे से आम तौर पे हासिल नहीं कर पाता।
सही,
तो अब मिसाल इसकी एक सिंपल सी मिसाल है। अल्लाह तबारक व ताला ने हमें हुक्म दिया कि जब वइन कुंतुम जुनुबन फत्ताहरू, कि अगर तुम जनाबत की हालत में हो तो खूब तहारत हासिल करो। अब तर्जमा से तो इतनी बात सामने आएगी, अब ये खूब तहारत कैसे हासिल करेगा? इसी तरह वो तयम्मुम करने का हुक्म आया, फतयम्ममु सईदन तय्यिबा, जब पानी पे ताकत वगैरह ना हो और पानी ना मिले तो आगे फरमाया तयम्मुम करो, पाक मिट्टी का कसरत करो। अब ये पाक मिट्टी का इसने कसरत कर लिया, पाक मिट्टी मिल गई, इस तरह तयम्मुम करें।
तयम्मुम कैसे करें?
तो ये सिंपल सी मिसालें हैं ऐसी। आतु जका, जक़ात दो, अकीम सला, नमाज कायम करो। तो अब ये नमाज किस तरह कायम की जाएगी, जक़ात कैसे दी जाएगी? तो यकीनन इन आयात करीमा से हासिल होने वाले इन अहकाम को तफसीलन जानने के लिए हमें अहादीस करीमा की ज़रूरत पड़ती है। फिर अहादीस करीमा में भी हमें शारहीन हदीस, बाज़ अहादीस के अल्फाज, उनकी तशरीह, बाज़ शारहीन जब तक उनकी तशरीह नहीं पढ़ेंगे हदीस मुबारका का मफहूम, मजमून और मुराद, मकसद ये भी आम तौर पे एक आम आदमी नहीं जान सकता। तो इसके लिए महज तर्जमे से ही हम पूरा कुरान का तर्जमा पढ़ने के बाद ये कहें कि हमने अल्लाह तबारक व ताला की मुराद तर्जमे कुरान से जान ली है, अब हमें हदीस की ज़रूरत नहीं, या हदीस के हमने तर्जमे पढ़ लिए हैं, हमें किसी और की शरह की ज़रूरत नहीं है। तो आम तौर पे ये एक शैतानी ख्याल और वसवसा होता है। कुरान में सब कुछ है, लेकिन इस कुरान से वो सब कुछ जानने के लिए अहादीस की ज़रूरत है। अहादीस करीमा में भी मुकम्मल रहनुमाई की गई है, लेकिन उस मुकम्मल रहनुमाई तक पहुँचने के लिए भी हमें उलामा की और उलामा ने सहाबा ताबईन ये असलाफ से हमें मरबूत होना पड़ेगा। तो कुरान पाक का तर्जमा भी पढ़ें, लेकिन सिर्फ तर्जमे पर इक्तफा ना करें, उसके साथ उसकी तफसीर भी पढ़ें। और उर्दू जबान में बेहतरीन तफसीर सीरातुल जिनान,
अच्छा
ये हमारे उस्ताद मोहतरम मुफ्ती कासिम अत्तारी दामत बरकातुहुम अलिया, इनकी कलम से लिखी हुई माशाल्लाह बहुत ही प्यारी मकबूल आम तफसीर कुरान, आम आसान फहम अल्फाज पर मुश्तमिल सीरातुल जिनान, इसका मुताला करें। तो इसमें इंशाल्लाह तर्जमा भी आपको मिलेगा, कंजुल ईमान भी होगा, कंजुल इरफान भी होगा जो मुफ्ती कासिम साहब का खुद का किया हुआ तर्जमा कुरान है, और साथ ही साथ सीरातुल जिनान की सूरत में आपको इंशाल्लाह तफासिर, मुस्तनद तफासिर के जरिए से माखूज जो मालूमात है, ज़रूरी मालूमात है, वो इंशाल्लाह आपको सिरातुल जिनान से हासिल हो।
माशाल्लाह। और ये वैसे आम तौर पे ऐसा होता भी है कि लोग वो आयात पढ़ते हैं कि जिसमें लियतदब्बरू के तदब्बुर करें कुरान
तदब्बुर
में,
कर
और कुरान मजीद की कई ऐसी आयतें मुबारका, फला या तदब्बरून या तफक्करून, ये अल्फाज की वो गौर खोज नहीं करते, ये बात समझे बगैर कि दुनिया के अंदर कोई इल्म है किसी तरह के बिल में, तो यहाँ किसी उस्ताद की शागिर्दी इख्तियार किए बगैर कोई नहीं कहेगा कि भाई आप सीख जाओगे, आप खुद ही किताब पढ़ के प्रोफेसर बन जाओगे, आप इंजीनियर बन जाओगे, आप फना बन जाओगे,
हर चीज की किताबें मौजूद हैं,
किताबें मौजूद हैं अलग,
बिल्कुल।
लेकिन ये नहीं कहेगा नहीं इसके लिए तो आप, और बल्कि अच्छी जॉब के लिए तो उसको तजर्बा ही मांगा जाता है। अभी अब इसके है क्या, ठीक है इसने पढ़ लिया, सब डिग्रियां भी हैं, 100% दुरुस्त डिग्रियां, फिर भी उसको कहा जाएगा
जी,
इसका खुद तजर्बा तो देखें इसके, इसने क्या किया, फिर जाकर वो कहीं कहीं अच्छी उसको जॉब भी मिलती है, कोई अपने उस मनसब का गोया कि अपनी सलाहियतों का इजहार कर सकता है। लेकिन कुरान पाक के हवाले से अगर कोई ये कह दे कि भाई ठीक है सबके लिए है, सबके लिए देखें एक एक कुरान के जो हुकूक, कुरान पर ईमान, सबका ईमान मुसलमानों का होना भी लाजमी, कुरान की तिलावत, किराते कुरान, कुरान सीखना पढ़ना ताकि हम दुरुस्त कुरान पढ़ने वाले बने। तीसरी जो सबसे अहम बात है, कुरान मजीद फुरकान हमीद बतौर नसीहत, यानी कुरान से नसीहत अखज करना, ये हर खासो आम के लिए, इसमें कोई इबाम वाली बात नहीं, आम आदमी भी उससे नसीहत हासिल कर सकता है और करनी भी चाहिए। आगे जो आता है मरहला गौर व खोज करने का, तफक्कुर करने का, तो ये हर आम आदमी का काम नहीं, कुरान से अहकामात निकालने का قرآن سے مسائل اخذ کرنے کا، قرآن کی ان تطبیق کو بیان کرنا، تاویلات بیان کرنا، یہ جو گہری باتیں ہیں یہ ہر عام آدمی کا کام ہے
نا. وما یذکر الا اولو الالباب.
جی ہاں بالکل. اب وہی نا، عقل والے جو فرمایا گیا تو اس عقل مند سے مراد یعنی درست عقل مند، اور وہ ساتھ ساتھ وہ اچھا ایک عالم ہو، دین کی اچھی اس کو معلومات ہو، اور پھر اس کو یہ کئی چیزیں سمجھ آتی. اور ہمارے علماء نے تو پہلی اس کی سٹیج لکھی وہ کہ جو بالخصوص مجتہدین تھے، مسائل اخذ کرنے کے جن کو اہلیت صلاحیت، علماء، اور یہ ان کی پڑھ پڑھ کر جس کی حدیث پر نظر ہو، تفسیر پر نظر ہو، پھر جا کر. ورنہ تو صرف عربی کے الفاظ اگر کہوں تو صحابہ کرام علیہ مردوان کیا عربی دان نہیں تھے؟ تھے عربی دان، وہ ایسے فصیح عربی بولنے والے تھے. مگر قرآن کی کئی آیتیں ہیں عربی میں ہی ہیں، تو پڑھ کر پھر حضور اسلام کی بارگاہ میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، یعنی صرف لغت سے نہیں کام چلے گا یہاں پر. اس لیے ان باتوں کو ضرور سمجھنا چاہیے. قرآن پڑھیں بالکل، قرآن آسان بھی ہے، یاد کرنے کے لیے آسان ہے، نصیحت پکڑنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان ہے. کوئی سرکشی نہ کرے، یہ نصیحت بھی حاصل کرے، پڑھے بھی، سب کچھ کرے، مگر جہاں خاص تدبر تفکر کی بات ہے تو اس کے لیے اہلیت جدا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ آدمی سمجھے ہی نہیں، آپ علماء سے قریب ہوں آپ کو سمجھائیں گے. آپ تفسیر صلاۃ الجنان کی بات ہوئی، آپ دیکھیں اس میں، جی ہاں، سائنس کے حوالے سے بھی جائیں تو ایسی آپ کو بالکل پوری پوری تحریریں ملیں گی کہ قرآن مجید فرقان حمید میں علوم کے حوالے سے جو جب گفتگو ہوتی تو آپ کو کئی جگہوں پر سائنس کے حوالے سے بھی اسی تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ اس نیت کے ساتھ سیکھیں تو آپ کا یہ کام ہی ثواب کا بن جائے گا، عبادت کا کام بن جائے گا. دشمنوں کے مقابلے میں اپنی قوت کو تیار رکھنا، آپ اس کے تحت پڑھیں، آپ یہ تفسیر صراط الجنان ہی پڑھیں تو اس میں آپ کو وہ والے کام بھی کیسے ثواب بنیں گے آپ کو وہ بھی وہاں پہ بیان کیا ہوا ہے. تو ضرور تفکر تدبر ہو، لیکن جو ہمارے مفسرین نے، علماء کرام نے بیان فرمایا ہے. مزید سوال
مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ اگر بچہ بدھ کی رات 11:30 پیدا ہوا تو اب حقیقت کب منایا جائے گا، منگل والے دن یا بدھ والے؟
جی بدھ کی رات شب جمعرات پیدا ہوا، اب اس کو کیا شمار کرنا ہے؟
جیسے بدھ کو پیدا ہوا ہے بعد مغرب، تو اب وہ رات ہوگی شب جمعرات، تو اس کا حقیقہ بدھ والے دن میں یا شب بدھ کو کیا جا سکتا ہے.
یعنی یہ ساتواں دن مستحب ہے جس کو اس حوالے سے، اگر تو پہلے بھی کوئی کرنا چاہے تو وہ بھی
کوئی مذائقہ نہیں ہے. اگلے دن بھی عقیقہ اگر کس نے کر لیا، بچے کی پیدائش کے اگلے دن ہی کر لیا تو بھی عقیقہ ہو جائے گا. ایک عمل ہوتا ہے، اس عمل کے اندر مزید شریعت مطہرہ نے چند چیزوں کو ملحوظ رکھنا پسند کیا ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے مستحبات. تو عقیقے کے مستحبات میں سے یہ ہے کہ عقیقہ ساتویں دن ہو. اور ساتویں دن کا معنی یہ ہے کہ ایک ہماری اردو زبان میں ایک محاورہ بولا جاتا ہے، جمعہ آٹھ دن. ٹھیک ہے، تو جمعہ آٹھ دن کا مطلب کیا ہے؟ آپ جمعے سے گننا شروع کریں گے اور جمعے پر آ کر رکیں گے تو یہ آٹھواں دن ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جمعے سے جمعہ کاؤنٹ نہ کریں، جمعے سے جمعرات کریں تو 7 دن ہوں گے.
صحیح،
تو جمعرات سے جمعرات یہ بھی 8 ہوں گے، جمعرات سے بدھ 7 دن ہوں گے. تو گویا جس دن بچے کی پیدائش ہوئی ہے اس سے ایک دن پہلے آپ عقیقہ کریں. اب یہ تا حیات اس دن کا انتخاب کرنا یہ بہتر ہے عقیقے کے لیے.
ایک پیکج کی صورت میں سوال ہے، دیکھتے ہیں اس میں ناظرین کیا ہوگا.
معذرت کریم بھائی، یہ امتحان ضروری تھا. جی فرمائیں، کیا بات ہے؟
میرے خیال میں آصف بھائی آپ ان لوگوں سے بات کریں، والد کے انتقال کے بعد وراثت میں بڑے پوتے کو بھی حصہ دیں.
آپ یہ بتائیں کریم بھائی کہ آپ کی اس کے چچاؤں سے کیا بات ہوئی؟
جب میں نے ان لوگوں سے کہا کہ آپ کے والد صاحب نے اچھی خاصی جائیداد چھوڑی ہے، آپ سب اپنا حصہ ضرور لیں، لیکن وراثت تقسیم کرتے وقت اپنے انتقال کر جانے والے بڑے بھائی کے بیٹے کو بھی حصہ دیں. وہ لوگ کہنے لگے کہ بڑے بھائی کا انتقال تو والد صاحب کے حیات میں ہی ہو گیا تھا، اس لیے شرعی لحاظ سے ان کے بیٹے کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. میں اس لیے اپنے اس بچے کو اپنے ساتھ لے کے آیا ہوں، آپ اس سے مل بھی لیں، اگر کچھ ہو سکتا ہے تو کوشش بھی کریں. والد کے انتقال کے وقت یہ کافی چھوٹا تھا، اب یہی سارے گھر کی ذمہ داریاں نبھا رہا ہے.
اچھا، تو یہ بات ہے بیٹا. بات یہ ہے کہ تمہارے والد کے بہن بھائیوں نے اب شرعی معاملے کی بات کی ہے، اس لیے اس سلسلے میں ان لوگوں سے مزید بات کرنے سے پہلے ہم اس مسئلے کے بارے میں کسی مفتی صاحب سے شرعی رہنمائی لے لیتے ہیں. अगर वाकई शरय गुंजाइश नहीं है तो तुम्हारे और उनके रिश्तों में कोई इख्तलाफात पैदा नहीं होंगे।
हम मुफ्ती साहब को कहाँ ढूंढते फिरेंगे?
इसका बड़ा आसान हल है मेरे पास। दारुल इफ्ता LS में कॉल करके ये मसला बयान करते हैं, मुफ्ती साहब शरीयत की रोशनी में हमारी रहनुमाई फरमा देंगे। इसके बाद हमारे लिए भी ये फैसला करना आसान हो जाएगा उन लोगों से इस मसले के बारे में बात करें या नहीं।
जज़ाकअल्लाह आज़म भाई, आपने अच्छा मशवरा दिया, ताल्लुक बरकरार रहेगा। हम इंशाल्लाह मुफ्ती साहब से रब्ता करें, जो भी फैसला होगा उस पर हम अमल करें।
जी मुफ्ती साहब क्या कहते हैं?
अब जहाँ तक ये शरी मसला है कि विरासत में चाचा के होते हुए आया पोते को विरासत मिलेगी या नहीं, तो इसकी दो सूरतें हैं। पहली सूरत वो जो हमारे साहिल मोहतरम का जो सवाल है और जिसके अंदर ये बात बयान भी की गई है कि दादा का जब इंतकाल हुआ तो दादा के ज़िंदगी में ही एक बेटे का इंतकाल हो चुका था और वो बेटा भी साहिब औलाद है। जो हमारे इस वीडियो पैकेज के अंदर जो एक नौजवान लड़का फर्जी दिखाया गया है, तो ये गोया एक वालिद मरहूम दादा की ज़िंदगी में ही इंतकाल कर गए थे और बाद में दादा का इंतकाल हुआ। तो अब ये पोता अपने दादा का वारिस बनेगा चचा के होते हुए या नहीं, तो विरासत का उसूल और ज़ाब्ता ये है कि जिस शख्स के इंतकाल के बाद उसका माल विरासत या तरका बनता है तो उसके माल में अजरुए विरासत और तरका जो लोग हकदार होते हैं शरी एतबार से, तो उसके लिए ज़रूरी यह है कि मरने वाले की मौत के वक्त वो वरसा जिंदा हो, वो वरसा जिंदा हो। अब हम इस सवाल जो हमसे सवाल किया गया इसके ऊपर इस उसूल और को अप्लाई करते हैं, तो जब दादा का इंतकाल हुआ तो दादा के इंतकाल के वक्त चचा ताया तो मौजूद हैं, लेकिन जो नौजवान दिखाया गया है और बताया गया कि इनके वालिद दादा से पहले इंतकाल कर गए थे, तो जब इनके वालिद दादा की ज़िंदगी में ही इंतकाल कर गए तो वो दादा के इंतकाल के वक्त जब जिंदा ही नहीं है तो दादा के तरके में उस फौत शुदा बेटे का कोई हिस्सा नहीं,
नहीं।
अब हमारे सामने दादा के दो तरह के रिश्तेदार, दो तरह के लवाहिकीन मौजूद हैं, एक बेटे की सूरत में और एक पोते की सूरत। अब मामला यह है कि विरासत में उसूल और ज़ाब्ता यह है कि जो रिश्तेदार मैयत से ज़्यादा क़ुर्ब रखता है वो मैयत से जो दूरी का रिश्ता रखने वाले हैं उनके मुकाबले में विरासत में ज़्यादा हकदार होते हैं। तो मरने वाले के बेटे भी हैं, मरने वाले के पोते भी हैं, तो मरने वाले के बेटों का रिश्ता अपने वालिद से यानी फौत होने वाले शख्स से, गोया इस सवाल में दादा से जो रिश्ता है चचा ताया का वो बिल्कुल बिला वास्ता है, और दादा से इस पोते का जो रिश्ता है बीच में बेटे का वास्ता आता है। तो अब गोया के एक रिश्तेदार ऐसा है कि जिसका मरने वाले से बिला वास्ता ताल्लुक है और एक रिश्तेदार ऐसा है जिसका अपने दादा से ताल्लुक तो है लेकिन बीच में अपने वालिद से कनेक्ट होने के बाद फिर वो अपने दादा से कनेक्ट होता है, ताल्लुक उसका जुड़ता है। तो हमारे पास दो तरह के वारिस जब आ गए तो वरसा में उसूल ये है कि जो रिश्तेदार होते हैं मैयत से जिनका रिश्ता करीब है वो वारिस होते हैं, उनके मुकाबले में जिनका रिश्ता मैयत से दूर है वो उस वक्त करीबी रिश्तेदार के होते हुए वारिस नहीं बनते। तो इस सवाल के अंदर जो कंडीशन है हुक्म शरा यही है कि फौत होने वाले जो बेटा है, जो दादा की ज़िंदगी में ही एक बेटा फौत हुआ था, तो उनकी जो औलादें हैं वो दादा के तरके में चचा ताया के होते हुए वारिस नहीं बनेंगी। ये तो है विरासत का हकदार होने और ना होने के हवाले से एक तफसील। लेकिन शरी एतबार से कुरान पाक में हमें इस बात की भी एक तरगीब दिलाई है, वैदा हदर अलकिस्मत उलुल कुरबा वलयतामा वलमसाकीन फरज़ुकूहुम, कि जब विरासत की तकसीम का मरहला हो और उस तकसीम के वक्त रिश्तेदार भी आ जाएं, यतीम भी आ जाएं, मसाकीन भी आ जाएं,
ऐसे ही आ जाते हैं चार
ऐसे ही आ जाएं, तो और उन्हें उनके सामने विरासत की तकसीम की कोई बात चल रही है तो माल विरासत तकसीम हो रहा है, फ़र्ज़ुकूहुम, तो इन्हें भी कुछ ना कुछ उसमें से दे दो। तो ये हुक्म इस्तेहबाबी है, ये फ़र्ज़ या वाजिब اگرچہ نہیں لیکن یہ مستحب حکم ہے. تو اب ایسے موقع پر جو کہ اس وقت سوال کی کنڈیشن سے ایک ماحول فیملی کا بتایا گیا ہے کہ چچا تایا کہہ رہے ہیں کہ تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے اور یہ پوتا اپنے دادا کے حوالے سے اس طرح سوچ رہا ہے کہ چچا تایا تو دادا کے مال میں وارث بن رہے ہیں, میرا بھی دادا سے تعلق ہے, میں کیوں وارث نہیں بن رہا؟ تو وارث نہ ہونے کا ابھی جواب میں ذکر کیا, لیکن اس کے باوجود چچا اور تایا پھوپھیاں ان کو چاہیے کہ اپنے ان اپنے مرحوم بھائی کے جو بچے ہیں, جو ان کے بھتیجے بھتیجیاں لگتی ہیں, ان کو بھی اگرچہ وراثت کے طور پہ مال کے یہ حقدار نہیں ہیں لیکن شریعت مطہرہ نے ہمیں ترغیب دلائی ہے, تو مال وراثت سے اب یا تو مال وراثت کی تقسیم کاری سے پہلے ہی کچھ حصہ الگ کر لیا جائے کہ یہ ہمارے مرحوم بھائی کے بچوں کا ہے, اتنا ہم بیٹے کو دیں, بھتیجے کو دیں گے, اتنا بھتیجی کو دیں گے, مثال کے طور میں چاہیں تو اس طرح الگ کر لیں کچھ, یا ورثہ پہلے جو شرعی اعتبار سے ہر وارث بیٹے بیٹی کا جتنا حصہ بنتا ہے وہ سب اس کے مطابق تقسیم کر لیں, پھر ورثہ اپنے اپنے اموال میں سے پرسنلی اپنے بھتیجے بھتیجیوں کو جو دینا چاہے دے سکتا ہے. تو یہ سوال کی ایک شق پر کلام تھا کہ جس کے اندر مرنے والے بیٹے کا انتقال اپنے والد کی زندگی میں ہو گیا,
زندگی میں ہوا سب سے, یعنی یہ کہ زندگی میں ہوا ہے. اور میں یہی سوچ رہا تھا کہ بعض اوقات لوگ صرف اس ایک پوائنٹ کو لے لیتے ہیں کہ تمہارا کوئی نہیں حق بنتا, تمہارا کوئی نہیں حق. اب ان کی بیوہ بھی ہوتی ہے, دیگر اور بھی ہیں معاملات ہیں, ہمیں تو عام یتیم بچے کے ساتھ بھی بھلائی کرنے کا کہا گیا ہے. اور عام یتیم کوئی بچہ ہوتا ہے, اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے, اور یہ تو آپ کے بھائی کی اولادیں, اور بھائی کی اولادیں ہونے کے ناطے بعض تو صورتیں وہ ہیں کہ ان کا خرچ ہی آپ پر لازم ہو جائے گا,
بعض صورتوں میں ہو جائے گا
بالکل ان کا خرچ ہی. دادا اب دادا چلے گئے تو اب پیچھے چچا رہے ہیں, یہ ان کے چچا ہیں تایا جو ہیں. تو یہ ہمیں اس کے پوچھنا چاہیے, کیونکہ شریعت نے کسی بھی بچے کو بچی کو لاوارث نہیں چھوڑا. جب تک وہ اس عمر میں ہے تو اس کا خرچ کہیں نہ کہیں ہے, اور ہم یہ مسئلہ کوئی بھی نہیں جاننے کی کوشش کرتا ہے. یہ شاید پہلی مرتبہ کوئی کسی کے ذہن میں, بعض اوقات جو ہماری پھوپھیاں ہوتی ہیں اب ان کی اولادیں نہ ہونے کی صورت میں کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا خرچ اس کی طرف آ جائے, بھتیجوں کی طرف آ جائے,
بھتیجوں کی طرف,
بھائی نہیں ہے تو بھتیجوں کی طرف آئے گا. تو یہ چیز پہلے یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے, بطور وراثت نہیں تو بطور حق یہ پرورش کے حوالے سے کئی خرچے آپ پر آ سکتے ہیں. دوسرا میں ایک مشورہ یہ کہوں کہ ایسے افراد جن کی وراثت تقسیم ہونی ہے اور ان کا بیٹا پہلے فوت ہو گیا, مثلا دادا ہیں, دادا زندہ ہیں اور دادا کی وراثت پہ یہ بات ہو رہی ہے, جو وہ فوت ہوا ہے نا بیٹا, اس کی تو وراثت انہی میں تقسیم ہوگی ان کے بچے میں, اس کی وراثت میں سے ان کے چچاؤں کا تایوں کا کوئی حصہ نہیں ہے, وہ تو ان کے بیٹے اور بیٹیاں, والد چونکہ زندہ ہے یا والدہ زندہ ہیں وہ ان کے وہی حقدار ہوں گے, ان کے بھائی وغیرہ اس میں نہیں آئیں گے جبکہ وہاں بیٹے بیٹیاں موجود ہیں. اچھا اب ایسے گھر کے وہ افراد, ان کو ہمارا مشورہ یہ کہ آپ اپنے پوتوں کے لیے وصیت کر کے چلے جائیں. وصیت کا جمیل صاحب آپشن شریعت نے ان کو دیا ہوا ہے
بالکل.
اب دادا ہے, دادا کو پتا ہے کہ میری وراثت میں سے میرے ان پوتوں کو نہیں ملے گا شرن,
جی جی,
تو اب یہاں پہ وصیت کر جائیں, یہ آپشن ان کے پاس ہے. تو جو آپ کے مال میں سے آپ کا قرض ادا کرنے کے بعد اگر بالفرض قرض ہے تو ایک تہائی ون تھرڈ تک تو آپ کرنے کا با اختیار ہیں, آپ اختیار رکھتے ہیں. چلو آپ 10% دے دیں, آپ 10% دے دیں, آپ نے 20% دیا اگر آپ وہاں پہ 33% پہ نہیں جانا چاہتے, لیکن یوں کرنے کا یہ ون تھرڈ کا آپ کو اختیار ہے. تو ان کو چاہیے کہ شرعی رہنمائی لے کر یہ اس وصیت بھی کر لیں, تو یوں آپ کے ان بچوں کو بھی کچھ نہ کچھ, ان پوتوں کو بھی کچھ نہ کچھ حصہ مل جائے گا. بہرحال اس طرح کے جو بھی مسائل ہوں, ہمیں شریعت کے حوالے سے کوئی ایسی بات, کمزور بات یا ایسی بات کہ جس میں دین کے مسائل کی معاذ اللہ تحقیر ہو, وہ ہرگز بالکل بھی بولنے کی اجازت نہیں, جہاں شریعت نے جو حق جس کا رکھا ہے وہ اسی کے لیے ہے.
اچھا اس کے جواب کا ایک اور رخ یہ بھی تھا کہ اگر مثال کے طور پہ والد کا انتقال ان کے دادا کے انتقال کے بعد ہوا ہوتا, بعض اوقات ایسے موقع پر بھی لوگ ان پوتوں کو حصہ نہیں دے رہے ہوتے, تو یہاں پر حصہ بنے گا, کیونکہ دادا کے انتقال کے وقت اگر چار بیٹے تھے تو چاروں اس وقت زندہ تھے, پھر چند سال بعد ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا, اس کے آگے بچے ہیں, اب وراثت تقسیم ہو رہی ہے 10 سال بعد, اب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے, تمہارے ابا کا انتقال ہو گیا تمہارا حصہ نہیں ہے,
حالانکہ وہ والد کے بعد فوت ہو.
جب والد کے دادا کے انتقال کے وقت چار بیٹے زندہ تھے, ان میں سے ایک کا بعد میں انتقال ہوا ہے, تو چار بیٹے وارث ہو گئے. جس طرح تین ابھی زندہ ہیں وہ وارث ہیں, اسی طرح وہ فوت شدہ بیٹا بھی وارث بن چکا تھا. اب اس کا جو حصہ تھا وہ اس کی اولادوں میں اور اس کی بیوہ کی طرف منتقل ہو جائے گا. تو پورا ہمیں اس حوالے سے دارالافتاء اہل سنت سے, مفتیان کرام سے رجوع کرنا چاہیے, تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دادا کی وراثت سے بعض صورتوں میں پوتے بھی وارث ہو رہے ہوتے ہیں, پوتیاں بھی وارث ہو رہی ہوتی ہیں, ڈائریکٹ نہیں اپنے والد کے توسط سے, کیونکہ ان کے والد بھی وارث بن چکے تھے
جی ہاں,
اور وراثت تقسیم ہونے سے پہلے انتقال ہو گیا تھا. تو اس صورت میں پوتے پوتیوں کو اپنے والد کا حصہ ملے گا جو والد کو دادا سے حصہ ملنا تھا.
بالکل ٹھیک ہے, اور اس میں ہر ایک کو وہ تاریخیں صحیح درست بتانی ہوگی. اگر کوئی جھوٹ بول کر فتویٰ لے گا تو اس میں مفتی کا کوئی قصور نہیں ہوگا, گناہگار وہ خود ہوگا اور دوسروں کا حق مارے گا. اب اسی مسئلے کو کہہ دیں زندگی میں فوت ہوئے دیں بعد میں فوت ہونا, کتنا فرق آ جائے گا. اور کئی مرتبہ جب زیادہ میتیں ہوتی ہیں لوگ اس میں بھی چھپا جاتے ہیں, ارے وہ پھپھی بھی آ رہی بیچ میں, نہیں اس کو اس کا انتقال کرا دو. تو یہ عجیب معاملہ ہے کہ آپ اس کا انتقال بعد میں ہوا ہے, وہ وارث بن رہی بالفرض, آپ اس کو پہلے سے ہی انتقال کے کہ یہ تو ان کی زندگی میں فوت ہو گئی تھیں, وہ فلاں ان کی زندگی میں. بعض کا دوسرے ملک میں ورثہ ہوتے ہیں تو کہاں کون پوچھے گا کیا کرنا ہے, تو ایسا کرو کہ ان کا انتقال کرا دو, وہ پہلے ہی فوت ہو. تو یہ کوئی اسکول کی چھٹیاں نہیں ہیں جب بچے چھوٹے چھوٹے کسی دادا کو مار دیتے ہیں, نانا کو مار دیتے ہیں, یعنی ایسے جا کے کہ بھائی آج ان کا انتقال ہو گیا آج ان کا, یوں نہیں ہے. یہ شرعی احکامات ہیں, ہمیں اس میں سنجیدگی اختیار کرنی ہوگی. کسی کا بھی خیانت کر کے جھوٹ بول کے اگر آپ حق ماریں گے تو اللہ کی بارگاہ میں جواب دے آپ ہوں گے. ایک بلس کسی کی زمین پر ناحق قبضہ ہوا تو ساتوں زمینوں کا توق اس کے گلے وہ پہنا دیا جائے گا, یعنی یہ بوجھ ہوگا اس کے اوپر. جو لوگ پتہ نہیں کتنے کتنے پلازے, فلیٹ, مکان, زمینیں, زرعی زمینیں, اور ان سے پھر کمائیاں کر رہے ہیں, کھا رہے ہیں اور غصب کیے ہوئے, تو اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے. جو جس کا حق ہے اس کو وہ ضرور دیجیے. دارالعلوم اہل سنت کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے, آپ سے اجازت چاہتے ہیں. فی ہمارے
رہنما ہمارے علماء ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ, پوچھ لے حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.